الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من حفظ سنتي أكرمه الله تعالى بأربع خصال: المحبة في قلوب البررة، والهيبة في قلوب الفجرة، والسعة في الرزق، والثقة في الدين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر مئة شهيد. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة ومن الناس بوائقه دخل الجنة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لخادمه أنس رضي الله تعالى عنه: يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل. ثم قال: يا بني إن ذلك سنتي، ومن أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے قابل احترام بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اسی لیے مبعوث فرمایا کہ آپ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی پوری انسانیت کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ زندگی گزارنے کا کون سا طریقہ اللہ تبارک و تعالی کو پسند ہے. جسے اختیار کرنا چاہیے. چنانچہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں بہترین نمونہ موجود ہے. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے ذریعے سے نمونہ عطا فرمایا کہ ہم اپنی زندگی کے ہر شعبے کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق استوار کرنے کا اہتمام کریں. آپ کوئی نیا کپڑا خرید کر لائیں اور پھر درزی کے پاس لے جا کر اس کو حوالے کرتے ہوئے اپنا ایک اور پرانا کرتا اس کو دیں, کہا بھائی یہ جو نیا کپڑا ہے اسی کے مطابق, یہ پرانا جو کرتا ہے اس کے مطابق اس کو سینا. کہا سلائی محنتانہ اجرت, کا تو کتنی چاہتا ہے, وہ جو کہے اس کے مطابق دینے کی آپ نے آمادگی ظاہر فرمائی. اب اگر اس میں ذرہ برابر وہ کمی کرے گا تو آپ اجرت اور محنتانہ تو کیا دیں گے بلکہ اپنا کپڑا جو نیا لائے تھے اس کی قیمت اس سے وصول کریں گے. ہم ذرہ برابر بھی فرق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ عطا فرمایا ہے. ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بنانے کا اہتمام کریں. بلکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی محبت کی شرط قرار دیا, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون, اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو, محبت رکھتے ہو, تو میری پیروی کرو. فاتبعونی, حضرت مولانا شاہ فضل رحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ, جو سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ہندوستان میں, وہ اس فاتبعونی کا ترجمہ کرتے تھے, میری چال چلو, میرا انداز اختیار کرو. اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو. کیا انعام ملے گا؟ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم, اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت فرمائیں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے. دو انعام اس کے اوپر تجویز کیے گئے, ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبت کرنا. جب اللہ کی محبت کسی کو مل جائے پھر کیا ہے, سب کچھ مل گیا. محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہے, ایک مرتبہ دربار میں بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک اعلان کیا کہ بھائی اس دربار میں جو بھی قیمتی چیزیں ہیں, جو آدمی جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گا وہ اس کی ہے. بس یہ سننا تھا کہ کھلبلی مچی, ہر ایک اچھی سے اچھی قیمتی چیز کے لیے آگے بڑھ رہا تھا کہ اس پر ہاتھ رکھ دوں. محمود کے قریب ایک باندھی تھی, دھیرے سے اس نے اپنا ہاتھ محمود کے کندھے پر رکھ دیا. محمود نے پوچھا کہ یہ سب دوڑ بھاگ کر رہے ہیں, تو نہیں جاتی؟ کہا میں نے بھی تو اس دربار میں جو کچھ ہے آپ نے فرمایا, آپ بھی تو اس دربار میں موجود ہیں, میں نے آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا ہے, اگر آپ مجھے مل گئے تو سب کچھ مل گیا, ظاہر ہے اس کے بعد مجھے اور کسی چیز کی کیا ضرورت باقی رہے گی. تو حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے محبت کریں, حدیث پاک میں آتا ہے بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کے ساتھ محبت فرماتے ہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ اے جبریل، میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام اس بندے سے محبت کا معاملہ کرنے لگتے ہیں، اور اس کے بعد حضرت جبریل آسمان والوں میں یعنی فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فلاں بندے کے ساتھ محبت کا معاملہ کرتے ہیں، تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو۔ چنانچہ آسمان والے اس کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم یوزو لہ القبول فی الارض، کہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روئے زمین میں قبولیت رکھ دی جاتی ہے، یعنی اللہ کے بندے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اسی لیے حضرت نانوتوی نمبر اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ جو محبت اوپر سے نیچے آوے، یعنی جس آدمی کے ساتھ پہلے خواص لوگ، خواص جو ہیں اہل اللہ، جس سے محبت کریں اور پھر عوام اس کے ساتھ محبت کریں، یہ گویا اللہ کے یہاں قبولیت کی علامت ہے۔ جو محبت نیچے سے جاوے وہ قبولیت کی علامت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا اس کے ساتھ محبت کرنا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف بھی فرمائیں گے، دو انعام بتلائے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کے نتیجے میں ایک تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کریں گے۔ ہمارے حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ جس درجے کی آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے، اسی درجے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت آپ کو حاصل ہوگی۔ جو پرسنٹیج آپ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کے ہیں، اسی پرسنٹیج کے مطابق اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کو حاصل ہوگی۔ حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی نور اللہ برقدہ فرمایا کرتے تھے کہ میں قرآن پاک کی تلاوت کے دوران بار بار یہ سوچتا تھا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علی نبینا والی صلاۃ والسلام کا تذکرہ ایسے عجیب و غریب انداز میں اور بار بار کیا ہے۔ کسی بھی نبی کا تذکرہ قرآن میں اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا حضرت موسیٰ علی نبینا والی صلاۃ والسلام کا ہے، اور جس محبت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ تو کہا اس کی وجہ سے مجھے تعجب ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام تو ان سے بہت اونچا ہے، پھر آپ کے ساتھ ایسا تذکرہ آپ کا قرآن میں اس انداز سے کیوں نظر نہیں آتا۔ کہا جب اس آیت پر میں نے غور کیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، رکھتے ہو، تو تم میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ محبت کریں گے۔ تو کہا میرے دل کو سکون حاصل ہو گیا کہ جس کی اتباع اور پیروی کرنے پر بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، خود ان کی محبوبیت کا عالم کیا ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کیسے محبوب ہوں گے، اندازہ لگاؤ۔ جن کی پیروی کرنے والا اللہ کا محبوب اور لاڈلا بن جاتا ہے۔ تو کہا اس آیت میں غور کرنے پر مجھے عجیب سکون اور اطمینان حاصل ہوا۔ تو بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی پر جو انعامات اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے دیے جاتے ہیں، ان میں سے دو تو یہ ہیں جن کا اس آیت کے اندر تذکرہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اپنے ارشادات میں جو ہے اللہ کے ان انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی پر بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہیدین، جو آدمی میری کسی سنت کے اوپر جم جاوے اور گویا اس پر عمل کا اہتمام کرے، ایسے موقع پر جب میری امت کے اندر بگاڑ آ چکا ہو، یعنی میری امت اس سنت کی طرف سے غفلت برت رہی ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ شہادت کا مقام بہت اونچا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور اس کے اوپر بڑے اجر کے وعدے قرآن اور حدیث کے اندر کیے گئے ہیں۔ ایک سنت کے اوپر مضبوطی کے ساتھ جمنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب دہلوی حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرما، ایک مرتبہ حضرت مولانا شاہ مسیح اللہ صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ ان کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، دونوں حضرات آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اس گفتگو کے دوران حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں جب میزان و منشیب پڑھتا تھا، ہمارے علماء جانتے ہیں کہ میزان و منشیب جو ہے یہاں مدرسے میں سب پہلے عربی کے پہلے درجے میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، کہ اس زمانے میں اس وقت حضرت جی نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، یوسف کتب بننے کا طریقہ بتلاؤں؟ تو حضرت مولانا یوسف صاحب فرماتے ہیں کہ کتب اور ابدال کیا ہے اس کو سوچے بغیر، اور سوچتا بھی کیا، میں تو طفل مکتب تھا۔ کہا میں نے عرض کیا، جی حضرت بتلا دیجئے۔ کہا جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کسی سنت پر عمل چھوڑ دیا گیا ہو، وہاں جگہ اور وقت کا خیال کیے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو اس سنت کو جاری کرنے کے لیے محنت کرنے سے اللہ تعالیٰ کتب کا درجہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا بڑا اہتمام ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتباع سنت کے اوپر جو ہے اپنی معیت جنت کے اندر حضور کا ساتھ ملنے کا وعدہ فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے، تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کوئی بچہ کچھ سمجھدار ایسا ہو جو گھر کا کام کاج کچھ چیزیں گھر سے کی لانے کی اولا دیا کرے، خدمت کرے، ایسا ہمارے حوالے کرو۔ تو حضرت انس کہتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ جو ان کے سوتےلے ابا تھے، ان کو اپنے اونٹ پر اپنے پیچھے بٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا یہ انس ہے، وہ آپ کی خدمت کرے گا۔ اس وقت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 10 سال کی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک انہوں نے آپ کی خدمت کی پورے 10 سال۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو وصیت فرمائی، نصیحت فرمائی، یا بنیا ان قدرت ان تصبح و تمسیا ولیس فی قلبک غش لأحد ففعل، اے میرے پیارے بیٹے، اگر تم صبح اور شام ایسی حالت میں کرو کہ تمہارے دل میں کسی کے متعلق کھوٹ نہیں ہے، بدخواہی نہیں ہے، تم کسی کا برا نہیں چاہتی ہو۔ غش یہ عربی زبان کا لفظ ہے جو نصح کے مقابلے میں جو ہے استعمال کیا جاتا ہے، نصح کا معنی ہے بھلائی چاہنا۔ حضرت عبداللہ ابن جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے دست مبارک پر اسلام پر بیعت کی، تو آپ نے مجھ سے اس بات پر بھی بیعت لی، النصح لکل مسلم، کہ ہر مسلمان کی بھلائی چاہوں گا۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدین و النصیحہ، دین اور ایمان نام ہے بھلائی چاہنے کا، کس کی؟ للہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین ولی عامۃ، اللہ کی، بھئی اللہ کی بھلائی کیسے چاہے گا بندہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا، اس کی صفات کو ماننا، ان صفات میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ ہی کی عبادت کرنا، تو اللہ تعالیٰ کے یہ جو حقوق ہیں وہ بندہ اگر ادا کرے گا، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی خیر خواہی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خیر خواہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھنا، آپ پر ایمان لانا، آپ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، کسی چیز میں آپ کی نافرمانی نہ کرے، یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خیر خواہی ہے. ولی ائمت المسلمین، اور جو مسلمانوں کے حکمران ہیں ان کی بھلائی چاہے، یعنی ان کے اگر خدا نہ خواستہ ان کی طرف سے کوئی کوتاہی ہو تو محبت کے ساتھ تنہائی میں ان کو تنبیہ کرے، اور اسی طریقے سے ایسی باتیں جو ان کے لیے خیر اور بھلائی کی ہوں ان کے سامنے کرتا رہے. ولی عامتہم، اور عام مسلمانوں کی بھلائی چاہنا، تو گویا یہ ہر ایک کی بھلائی چاہنا، اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایمان کا جز اور حصہ قرار دیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اپنی کتاب صحیح البخاری کے اندر عنوان قائم کیا، جہاں وہ ایمان کے شعبوں کو شمار کرنے کے لیے مختلف عنوانات قائم کرتے ہیں، ایک عنوان یہ بھی ہے الدین و النصیحہ. گویا بتلانا چاہتے ہیں کہ ہر ایک کی بھلائی چاہنا یہ گویا ایمان کا ایک جز ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم، کیا بات چل رہی تھی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی کہ تم اگر صبح اور شام ایسی حالت میں کر سکتے ہو کہ تمہارے دل میں کسی کے متعلق کھوٹ نہ ہو، یعنی کسی کا برا تم نہ چاہو، تو ایسا ضرور کرو. اس کے بعد آگے کیا فرماتے ہیں، یا بنی ان ذالک سنتی، اے میرے پیارے بیٹے یہ میری سنت ہے، ومن احب سنتی فقد احبنی، اور جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. میں تو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں سے محبت کرنا، یہ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ حاصل ہونے کا ذریعہ. اسی طرح جن چیزوں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کا وعدہ فرمایا، اس میں یہ بھی ہے سنت کی اتباع اور پیروی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اکل طیبا، جس آدمی نے حلال غذا کھائی، وعمل فی سنتی، اور سنت کے مطابق عمل کیا، وامن الناس بوائقہ، اور لوگ اس کی طرف سے پہنچنے والی ایزاؤں اور تکلیفوں سے معمول اور محفوظ رہے، تو وہ فدخل الجنہ، وہ جنتی ہے. گویا ان تین کاموں کے اوپر جنت کا وعدہ، اس میں اتباع سنت بھی. اور ایک اور ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرماتے ہیں، من حفظ سنتی اکرمہ اللہ بأربعین، کہ جو آدمی میری سنت کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو چار انعامات سے نوازیں گے. المحبت فی قلوب البررۃ، کیا پہلا انعام تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیں. یہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں اللہ والے، چونکہ وہ اتباع سنت کا اہتمام کرتے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتے. بہت سے اہل اللہ تو وہ ہیں کہ جن کو بعضوں نے دیکھا بھی نہیں ہوتا، خالی حال سنا ہے، کسی اور جگہ رہتے ہیں، دور رہتے ہیں، لیکن بس ان کی محبت ان کے دلوں میں گھر کیے ہوئے ہیں. بہت سے وہ ہیں جو زمانہ پہلے گزر چکے، کئی صدیوں پہلے، لیکن ان کے حالات جب پڑتے ہیں تو ان کی محبت ہمارے دل میں گویا موج مارنے لگتی ہے. تو یہ کیا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جو پیروی کرتے تھے اس کی وجہ سے اللہ نے یہ انعام عطا فرمایا. المحبت فی قلوب البرارہ، نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اتباع سنت کرنے والے کی، سنت کی پیروی کرنے والے کی محبت ڈال دیتے ہیں. والہیبت فی قلوب الفجرہ، اور جو بدکار لوگ ہوتے ہیں، بدماش لوگ، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس کی ہیبت، اس کا رعب ڈال دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو خصوصیات اور امتیازات عطا فرمائے تھے، یعنی ایسی باتیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کو عطا فرمائی تھی اور کسی نبی کو وہ نہیں دی گئی تھی، ان میں سے ایک چیز رعب بھی تھا. نصیر تو بالرعب مسیرۃ شہری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری مدد کی گئی رعب اور ہیبت کے ذریعے سے، کہ اللہ میرا رعب میرے دشمنوں پر ڈال دیتے ہیں ایک مہینے کی مسافت تک. یعنی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تھا مدینہ منورہ میں، وہاں سے جو مقامات، جو ملک ایک ایک مہینے کی دوری پہ تھے، وہاں کے لوگوں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اور ہیبت ہے. اور حدیث کی شرح کرنے والے علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو ایک مہینے کا لفظ بولا گیا ہے وہ کوئی ایسا نہیں کہ ایک مہینے سے آگے رعب، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے اتنی مسافت پر ہی رہتے تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع پیروی کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس اتباع اور پیروی کے نتیجے میں اس رعب اور ہیبت کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی عطا فرمائیں گے. چنانچہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں ان کا ایک خاص رعب ہوتا ہے، اور وہ رعب باقاعدہ ہر ایک پر اپنا اثر رکھتا ہے. حضرت امام ربانی مولانا رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ مظفر نگر کا کلیکٹر، یہ انگریز کے زمانے کا قصہ ہے جس زمانے میں انگریز کی حکومت تھی ہندوستان پر، اس نے کہا کہ لوگوں سے کہ بھائی یہ مولانا رشید احمد صاحب کے متعلق سنا ہے کہ انہوں نے ہماری حکومت کے ساتھ جو ہے مقابلہ کیا تھا، مسلح جد و جہد کی تھی میں شاملی کے میدان کے اندر، اور کامیابی بھی حاصل کی تھی، تو میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں وہ کیسے ہیں. چنانچہ حضرت کی زیارت کے ارادے سے وہ نکلا، حضرت کو پتہ چلا کہ وہ آ رہا ہے. تو حضرت کا مجلس باہر ہوتی تھی، باہر تشریف فرما ہوتے تھے، اطلاع ہونے پر آپ اپنے حجرے میں تشریف لے گئے اور حجرے کا دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی اندر سے. وہ آیا، کلیکٹر آ کر کے دیکھا کہ حضرت موجود نہیں ہیں، بیٹھا تھوڑی دیر آنے کا انتظار کیا، لیکن جو ہے حضرت باہر تشریف نہیں لائے. اس کے اندر یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ دروازہ کھٹکھٹا کر باہر لانے کے لیے کہے کچھ، بس وہ اٹھ کے چلا گیا. اس کے بعد ایک مرتبہ اور وہ آیا تھا، وہ اپنے سرکاری کام کاج کے لیے آیا، اور وہاں جو ہے سرکٹ ہاؤس میں حکومت کا جو مہمان خانہ ہوتا ہے اس میں قیام پذیر تھا. لوگوں نے کہا حضرت سے کہ حضرت کلیکٹر آیا ہے، اس سے ملاقات کر لیں. حضرت نے فرمایا میں کاہے کو ملاقات کروں گا، مجھے کیا کام اس سے، کیا لینا دینا. کہا دارم دیوبند کے متعلق جھوٹی شکایتیں لوگوں کی طرف سے پہنچائی گئی ہیں، تو اگر آپ ملاقات کر لیں گے تو یہ بدگمانی دور ہو جائے گی، مدرسے کا فائدہ ہو جائے گا. کہ ٹھیک ہے. چنانچہ آپ پالکی میں سوار ہوئے اور علماء آپ کی اس پالکی کو اٹھا کر لے گئے، وہاں جا مہمان خانے کے قریب جا کر کے پالکی کو نیچے اتارا. وہ دیکھ رہا تھا اندر سے، جہاں آپ کی پالکی نیچے اتری فوراً کھلے پیر، ننگے پیر دوڑا ہوا آیا، حضرت اپنی پالکی سے نکلے، اس نے سلام کیا اور جو ہے کہا مجھے نصیحت کیجئے. تو حضرت نے اس کی طرف دیکھے بغیر نگاہیں نیچی کی ہوئے کہا اللہ کی مخلوق پر رحم کرو اور انصاف سے کام لو. پھر آپ اپنی پالکی میں بیٹھ گئے اور واپس ہم نے گھر تشریف لے آئے. آپ کی واپسی کے بعد وہ کلیکٹر لوگوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون تھا. یہ جب آئے تو میرے دل کے اندر جو ہے گھبراہٹ سی اور ہیبت سی پیدا ہو گئی، اور میں غیر اختیاری طور پر ننگے پیر دوڑ کر کے ان کی بھی خدمت میں حاضر ہوا. تو یہ جو رعب ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈالا جاتا ہے. وسعت و پھر رزق اور روزی میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اتباع سنت کے نتیجے میں جو ہے سنت کی پیروی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ وسعت عطا فرماتے ہیں, کشادہ روزی عطا فرماتے ہیں. آج کل تو لوگ روزی کے لیے معلوم نہیں کیا کیا تدبیریں اختیار کرتے ہیں. لوگ آ کر پوچھتے ہیں مولوی صاحب کوئی وظیفہ بتاؤ روزی کے اندر برکت کا, اور بہت سے تو ایسے وظیفسی بن جاتے ہیں دن رات فلاں وظیفہ فلاں وظیفہ فلاں وظیفہ, ان کا سارا وقت اسی میں گزرتا ہے وظیفے پڑھنے میں. ارے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی پر مفتم یہ چیز حاصل ہو جائے گی. اس کے لیے نہیں کرنا ہے اتباع, اتباع تو اسی لیے کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا, ہماری کامیابی اس پر موقوف ہے. لیکن اس کے نتیجے میں جو چیزیں اللہ تعالیٰ دیں گے یہ بھی آ جائے گا. جیسے بھینس گوبر کے لیے کوئی نہیں پالتا, بھینس تو پالی جاتی ہے دودھ ہی کے لیے, لیکن گوبر بھی ساتھ میں آ ہی جاتا ہے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ روزی کی وسعت یہ بھی اتباع سنت کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے. اور چوتھی چیز بس ثقت و بالدین, اور دین کے اندر پختگی اللہ تبارک تعالیٰ اس کی برکت سے عطا فرماتے ہیں. جو آدمی سنت کی پیروی کرتا ہے وہ دین میں بڑا پختہ ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گویا اتباع سنت کے اوپر یہ واضح اور بھی بشارتیں ہیں. بہرحال قرآن میں حدیث میں سنت کی پیروی کرنے پر بہت سارے بشارتیں اور فوائد بتلائے گئے ہیں. چنانچہ حضرات صحابہ اور اکابر امت کے یہاں اتباع سنت کا بڑا اہتمام, اور یہ حضرات تو گویا ان فوائد کو حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے ساتھ عشق کی وجہ سے گویا آپ کی اتباع اور پیروی کا اہتمام کرتے تھے. حضرات صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق زار, اور ایک ایک سنت کو مضبوطی سے پکڑنے والے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے سنت کی پیروی میں اتنے مشہور ہے کہ ان کے آزاد کردہ غلام نافع فرماتے ہیں کہ تم ان کو سنت کی پیروی کرتے ہوئے دیکھو تو کوئی آدمی دیکھ کر یہ کہے گا کہ یہ کوئی پاگل ہے جو ہے بس اسی کے اوپر ایک دھن سوار ہے. ہر چیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا بہت زیادہ اہتمام. حدیثوں میں آتے ہیں ان کے قصے. ایک مرتبہ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ میں چار کام آپ کو ایسے کرتے ہوئے دیکھتا ہوں کہ دوسروں کو وہ کرتے ہوئے نہیں دیکھتا, وہ کیا کام ہے وہ چاروں بتلائے. کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ کرتے ہوئے دیکھا, اس لیے میں اس کا اہتمام کرتا ہوں. اسی طرح جب وہ مکہ مکرم مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ یا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا سفر کرتے تھے تو راستے میں جن جن جگہوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہوئے ہوتے تھے اور آپ نے نماز پڑھی ہوتی تھی وہاں اسی جگہ پر نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے. باقاعدہ بخاری شریف کے اندر ایک بہت لمبی روایت جس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی ان تمام جگہوں کو تفصیل سے نشاندہی کی ہے علامتوں کے ساتھ, اگرچہ وہ جگہ اب باقی وہ علامتیں باقی نہیں رہیں, وہ تو بہت مدت پہلے ختم ہو چکی تھی, لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے سفر میں جب بھی مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ یا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جاتے تھے تو اس کا خاص اہتمام کرتے تھے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے وہاں آپ بھی نماز پڑھنے کا اہتمام. بلکہ وہ درخت جن درختوں کے نیچے کبھی آپ نے نماز پڑھی ہوتی تھی تو باقاعدہ اپنے سفر کے دوران دور دور سے پانی لا کر ان درختوں کی جڑوں میں اس لیے ڈالتے تھے تاکہ یہ درخت سوکھنے نہ پائیں اور ان کو یہ سنت پر عمل کرنے کا موقع ملتا رہے, یہ ان کی عادت تھی. اور باب النساء یہ اس میں مسجد نبوی میں ایک دروازہ ہے باب النساء, پرانی جو آپ نے دیکھا ہو باب النساء ہے نا, عورتوں کا دروازہ. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے ارشاد میں یہ فرمایا اگر یہ دروازہ ہم عورتوں کے لیے چھوڑ دیں تو, ہے نا. اچھا عورتوں کے لیے چھوڑ دیں, یعنی گویا مرد اس دروازے کو اپنے آنے جانے کے لیے استعمال, حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ نہ کریں استعمال, آپ نے تو محض اپنی اس خواہش اور تمنا کا اظہار کیا کہ اگر اس دروازے کو ہم عورتوں کے لیے چھوڑ دیں تو بس. حضرت نافع کہتے ہیں اس دن کے بعد سے کبھی بھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نہ اس دروازے سے مسجد نبوی میں داخل ہوئے نہ نکلے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کا اتنا زیادہ اہتمام. حضرات صحابہ کا عام مزاج, حضور کی ایک ایک سنت کے لیے جو ہے اپنے آپ کو نچھاور کر دیا کرتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کو لے کر عمرہ کرنے کے ارادے سے نکلے ہیں اور مکہ والوں کو پتہ چلا, اس وقت تک مکہ مکرمہ ابھی فتح نہیں ہوا تھا, تو قریش کو جب معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقا کے ساتھ عمرہ کے لیے آ رہے ہیں, جانتے تھے کہ عمرہ کے لیے آ رہے ہیں, تو ابھی انہوں نے طے کیا کہ ان کو کسی حال میں بھی مکہ میں داخل ہونے نہیں دینا ہے. حالانکہ اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ کوئی جب بیت اللہ کی زیارت کے ارادے سے آتا, عمرے یا حج کے ارادے سے آتا, تو کوئی بھی ہو, اپنا دشمن بھی ہو, تو بھی اس کو روکا جا سکتا نہیں تھا. لیکن قریش نے یہاں بھی اس ایک عام اصول کی خلاف ورزی کرتے ہوئے طے کیا ان کو ہم داخل نہیں ہونے دیں گے. مکہ مکرمہ کے آس پاس جو قبائل آباد تھے ان کو جو ہے غلط خبر دی کہ یہ مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں, حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے کے لیے تشریف نہیں لے گئے تھے, بلکہ حج کے عمرے کے ارادے سے گئے تھے. لیکن بہرحال ان قبیلوں والوں کا ساتھ لینے کے لیے انہوں نے یہ جھوٹی بات ان سے کہی. چنانچہ ان قبیلے والوں نے کہا, بھائی اگر اللہ کے گھر کی حرمت کو ختم اور پامال کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے. چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو قریش مقابلے کے لیے تیاری کر رہے ہیں, تو آپ جو ہے دوسرے آپ نے مکہ مکرمہ قریب ہوا راستہ بدل دیا تاکہ دوسرے راستے سے مکہ میں جا سکیں. حدیبیہ جو جدہ سے مکہ مکرمہ جاتے ہوئے شمشیہ نامی علاقہ آتا ہے, اس زمانے وہ حدیبیہ کہلاتا تھا, وہاں اس طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہونا چاہتے تھے, لیکن جب حدیبیہ میں پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی اور اٹھنے کا نام نہیں لیتی, اڑ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کہنے کے خلعت القصوہ, قصوہ اٹھنی اڑ گئی, اٹھتی نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اڑ نہیں گئی ہے, اس کو اس ذات نے روکا ہے جس نے ہاتھی والوں کو روکا تھا, یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیٹھ گئی ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج مکہ والے حرم کے ادب اور احترام کے سلسلے میں جن شرطوں کے ساتھ میرے ساتھ صلح کرنا چاہیں گے میں ان شرطوں پر ان کے ساتھ صلح کرنے کے لیے تیار ہوں. جب یہ کہا اور پھر اونٹنی کو اٹھایا تو اونٹنی اٹھ گئی اور پھر قریب ہی آپ نے پڑاؤ ڈال دیا. اس کے بعد لوگوں کو بھیجا وہاں مکے والوں کے پاس کہ بھائی ہم تو لڑنے کے لیے آئے نہیں ہیں, ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں, بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں, طواف سعی کا ہم کو موقع دے دیا جائے, ہم اپنا کام کر کے واپس چلے جائیں گے. اس بات کو مکے والوں تک پہنچانے کے لیے آپ نے ایک آدمی کو بھیجا, وہ تو بیچارہ وہاں مکہ مکرمہ پہنچا ہی تھا کہ اس کے سواری کے اونٹ کو بھی ان لوگوں نے ختم کر دیا, اس کو بھی مار ڈالنے کے در پہ تھے, بڑی مشکل سے جان بچا کر آیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عمر آپ جاؤ. عمر جیسے بہادر آدمی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں کہ مجھے مکہ والوں کے ساتھ اور مکے والوں کو میرے ساتھ کیسی دشمنی ہے, اور وہاں میرے قبیلے کے اتنے آدمی بھی نہیں ہیں جو میری حمایت کریں, میرا سپورٹ کریں, آپ حضرت عثمان کو بھیجیے کہ ان کے قبیلے کے بہت سے لوگ وہاں ہیں اور یہ کام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ مشورہ پسند آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تم میرا پیغام مکہ والوں کے پاس لے کر کے جاؤ, ان کو بتلاؤ कि हम यहाँ लड़ाई के लिए नहीं आए हैं, हम तो अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए आए हुए हैं, हमको मौका दिया जाए, हम बैतुल्लाह का तवाफ़ करेंगे, सफ़ा मरवा की सही करेंगे, हलक करा के वापस हो जाएंगे। और साथ ही साथ दूसरा पैगाम, मक्का मुकरमा में जो कमज़ोर मुसलमान रहते हैं, जो अपनी कमज़ोरी की वजह से अब तक हिजरत करके मक्का छोड़कर मदीना मुनव्वरा आ सके नहीं है, उनको भी बतला देना कि अल्लाह ताला करीब मक्का फतह करने वाले। ये दो पैगाम लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा। हज़रत उस्मान जब यहाँ जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव डाला था वहाँ से जब रवाना हुए मक्का मुकर्रमा जाने के लिए, ये पैगाम देने के लिए, तो मक्का में पता चल गया मक्का वालों को कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एलची और सफ़ीर बन कर के आ रहे हैं। तो उनके कबीले वाले वहाँ, उनके कबीले वालों का बड़ा जथा था, बड़ी ताकत थी, उनके लिए बड़ी इज्जत की चीज़ थी कि हमारे कबीले के एक आदमी को ऐसी अजीम खिदमत के लिए चुना गया है। चुनांचे उनके कबीले वाले हथियार सजा कर बाकायदा मक्का मुकर्रमा से बाहर हज़रत उस्मान का इस्तकबाल करने के लिए आए और उनको अपने साथ ले गए कि तुम जिस काम के लिए आए हो अपना काम इत्मीनान से करो, कोई तुम पर उंगली भी नहीं रख सकता, हम तुम्हारे साथ हैं। इस तरह सब साथ लेकर के उनको गए। चुनांचे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अब ये लेकर जब जा रहे थे ना, उन्होंने देखा कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला की लुंगी जो है वो आधी पिंडली तक थी यहाँ, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा यही था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लुंगी को आधी पिंडली तक पहनते थे, ये सुन्नत है। और ये सब एहराम बांधे हुए थे, एहराम की हालत में जो लुंगी थी उनकी आधी पिंडली तक थी। और मक्का मुकर्रमा में उस ज़माने में फैशन क्या था, मक्का के जो बड़े लोग थे सरदार किस्म के जो है, वो अपनी लुंगी को एकदम नीचे ज़मीन के साथ घिसटने लगे, ऐसी नीची रखती थी, टखनों से भी नीचे ज़मीन के साथ लगे ऐसी, और उसी को अपनी इज्जत समझते थे, उससे ज़रा ऊँची कोई रखे ना तो ऐसे आदमी को जलील और हकीर समझा जाता था। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने अपने कबीले वाले, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला उनके कबीले वाले जो उनको लेने के लिए आए थे और उनका साथ दे रहे थे, उन्होंने देखा कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला उन्हों की लुंगी जो है आधी पिंडली तक है, तो उन्होंने उनको टोका, ए उस्मान मालूम है तुम कहाँ जा रहे हो, मक्का मुकर्रमा के सरदारों के साथ बात करने के लिए जा रहे हो और तुम्हारी लुंगी आधी पिंडली तक है, तुम्हारी लुंगी को इस तरह देखकर वो तुम्हें हकीर और मामूली समझेंगे, जलील समझेंगे, अपनी लुंगी को ज़रा झुक नीचा कर दो, टखनों से नीचा ज़मीन के साथ घिसटने लगे ऐसा। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने क्या जवाब दिया, हाकदा इज़रतो हबीबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लुंगी भी इसी तरह, यानी आधी पिंडली तक, मैं इसको ज़रा भी नीचा कर सकता नहीं हूँ, साफ इनकार कर दिया। ये उनकी मोहब्बत की बात थी। चुनांचे वो पैगाम वैगाम पहुँचाने के बाद इन्हीं के कबीले वालों ने इनको ये भी कहा कि अच्छा अब आप तो यहाँ आ ही चुके हैं, उन लोगों को तो वहाँ रोक दिया गया है, लेकिन आप तो मक्का मुकर्रमा में आ ही चुके हैं, आपके सामने तो बैतुल्ला मौजूद है, आप तवाफ़ कर लीजिए, सही कर लीजिए, अपना उमरा पूरा कर लीजिए। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो वहाँ रोक दिया जाए और उस्मान अकेला उमरा कर ले, ये नहीं हो सकता। देखो इधर हज़रत उस्मान का जवाब, उधर हज़रत सहाबा जो थे वहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या अर्ज़ कर रहे हैं कि अल्लाह के रसूल उस्मान तो बड़े खुशकिस्मत हैं, पहुँच गए वहाँ और वो तो उमरा कर लेंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में क्या फरमाया, उस्मान हमारे बगैर उमरा नहीं करेंगे। क्या एक दूसरे पर एतमाद था, हुजूर को भी यकीन था कि आपके बगैर ये उमरा नहीं करेंगे, और हज़रत उस्मान ने को उनके कबीले वालों ने इसरार किया तो भी नहीं। ये गोया सुन्नत की पैरवी का ये आलम था। एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गिरेबान खुला हुआ था, बटन लगे हुए नहीं थे, बस उनको ये पहली मुलाकात थी نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زیارت تھی. بس یادا ان کو ایسی بھا گئی کہ زندگی بھر کبھی انہوں نے اور ان کے بعد ان کے بیٹے نے بھی اپنا گریبان کے بٹن نہیں لگائے, زندگی بھر گریبان کھولا ہی رہا ان کا. حالانکہ ایک وقتی چیز تھی, کسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان کھلا ہوا ہوگا اور نام صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ نہیں تھی, لیکن بہرحال پہلی ملاقات میں اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, بس یہ ہے محبت کی بات. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کا اہتمام, یہ حضرات صحابہ کی رگ رگ میں پیوستہ تھا, اس کا بڑا اہتمام. یہی تو وہ چیز تھی جس نے ان کو اللہ دنیا کی دوسری قوموں کے سامنے کامیابی عطا فرمائی. ہمارے اکابر کے یہاں بھی جو ہے اس کا بڑا اہتمام رہا کہ وہ سنت کا اتباع اور پیروی بڑے اہتمام سے کیا کرتے تھے. حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ سنت کی پیروی اور اتباع ان کے گویا طبیعت کے اندر رچ اور بس گیا تھا. غیر اختیاری طور پر بھی کبھی وہ سنت کے خلاف کرتے نہیں تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ بیمار ہو گئے, بیماری کی حالت میں وہ بے ہوشی ہوئے, بے ہوشی میں ان کا پیشاب ویشاب نکل گیا. ابھی بے ہوشی ہیں, خدام نے آپ کا کپڑا بدلوانے کے لیے پائجامہ نکال کر دوسرا پائجامہ یہ کرنا چاہتے تھے, تو نکالنے والے نے جو ہے دائیں طرف کا پائچا بھول سے, نکالتے وقت تو پہلے بائیں طرف کا نکالنا چاہیے لیفٹ سائڈ رائٹ کے بجائے, وہ لیکن اس نے جو ہے سیدھا یعنی رائٹ سائڈ کا پائجامہ نکالنے کی کوشش کرتے ہوئے پکڑا اور کھینچ. حضرت مجدد الف ثانی حال بے ہوشی کے عالم میں تھے تو بھی اپنا پاؤں جھٹک دیا, پائجامہ کا وہ پائچا نکالنے نہیں دیا, حال بے ہوشی کے عالم کے اندر. گویا اتنا زیادہ یعنی ان حضرات کے ہاں سنت کی پیروی اتنی گویا رچ بس گئی ہوئی ہوتی. حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب نور اللہ مرقدہ کے حالات میں لکھا ہے کہ وہاں خدام غسل دینے کے بعد پائجامہ جب پہناتے تھے تو وہ غیر اختیاری طور پر بھی حضرت کسی بات میں مشغول ہو, لیکن اگر کسی نے بھول سے بھی الٹے پاؤں کا پائجامہ پہلے پہنانا چاہ پائے تو فوراً پاؤں جھٹک دیتے تھے, ارے یار اتنا بھی نہیں جانتا تو کہ پہلے دائیں پاؤں کا یہ کہ. حضرت کہیں کبھی موزہ سردیوں کے زمانے میں موزہ خدام پہناتے تھے تو خطوط لکھوا رہے ہیں, کسی کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں, کسی اور کام میں مشغول ہیں, ادھر وہ موزہ پہنانے والا پہنانے کا کام کر رہا ہے, لیکن اگر بے خبری میں اس نے اگر الٹے پاؤں کا پہلے پہنانا چاہا تو فوراً پیر جھٹک دیتے تھے اور فرماتے تھے ارے تجھے اتنا بھی معلوم نہیں کہ پہلے دائیں پیر کا موزہ پہنا جاتا ہے. یہ گویا ایسی سنتوں کی پیروی ان کے مزاج کے اندر رچی اور بسی ہوئی تھی. ایک مرتبہ حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ نیا جو ہے ابا آیا تھا جمعہ کے لیے, کسی نے ہدیہ دیا تھا جمعہ کے لیے, غسل کے بعد پہن کر تشریف لے جا رہے تھے, اچانک نظر پڑی اور انداز یہ ہوا کہ آدھی پنڈلی سے نیچا ہے, تو فوراً کہا ذرا دیکھ لو تو میں ناپ کر کے دیکھو کیسا ہے, برابر دیکھا تو پتہ چلا آدھی پنڈلی سے کچھ نیچا تھا, اتنا فوراً قینچی منگوا کر اتنا کٹوا دیا. اتنا زیادہ سنت کی پیروی کا اہتمام. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ جس زمانے میں بیمار تھے, جس بیماری میں ان کا انتقال ہوا ہے, وہ ایک مرتبہ جو ہے موزہ نکالنے کے لیے کہا لوگوں سے, چمڑے کا موزہ, سردی کا زمانہ تھا, بیمار تھے کہ بھائی موزہ نکال دو, تو وہ نکالنے والے نے بائیں پیر کا نکالنے کے بجائے سیدھے پیر کا پہلے سے, تو فوراً پاؤں کھینچ لیا اور وہ پھر فرمایا نکالو, پھر اس نے اسی طرح کیا پاؤں کھینچ لیا. تو اب لوگ پریشان ہیں, ان کی سمجھ نہیں آ رہا, حضرت بول نہیں سکتے تھے بیماری کی وجہ سے کہ بھئی یہ کیوں پاؤں کھینچ رہے ہیں. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی حالت میں وہاں پہنچے, کہا حضرت دیکھیے کب سے کہہ رہے ہیں موزہ نکالو, نکالنا چاہتے ہیں اور پاؤں کھینچ لیتے ہیں. دیکھا انہوں نے کہا تم پہلے دائیں پاؤں کا نکالنا چاہتے ہو اس لیے پاؤں کھینچ رہے ہیں, پہلے بایاں پاؤں کا نکالو. تو بہرحال اسی بیماری کی حالت میں جماعت کی نماز کا اتنا زیادہ اہتمام کہ دو آدمیوں کے سہارے سے مسجد میں جاتے تھے, طاقت نہ ہونے کی وجہ سے دونوں پاؤں گھسٹ رہے ہوتے تھے. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال جس بیماری میں ہوا اس بیماری میں آپ حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سہارے سے مسجد میں اس طرح تشریف لے جا رہے تھے, یہادہ بین رجلیہ, یہادہ بین رجلین و رجلاہ تخطان فی الارض, کہ وہ دو آدمیوں کے درمیان دو آدمیوں کا سہارا لے کر آپ جا رہے تھے اور آپ کے دونوں پاؤں طاقت نہ ہونے کی وجہ سے زمین پر گھسٹ رہے تھے, خط کھینچ رہے تھے. حضرت امام علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی یہی حال دیکھا. تو یہ سنت کا یہ اہتمام, حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ چشتیہ سلسلے کے ایک بزرگ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت میرے اوپر بہت مدت تک قبض طاری رہا. ایک خاص کیفیت ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی کا جی عبادات سے اچاٹ ہو جاتا ہے, کرتے تو ہیں عبادت لیکن جیسی لذت اور کیفیت ہونی چاہیے وہ باقی نہیں رہتی, اس کو انقباضی کیفیت ہوتی ہے, اس کو قبضہ سے تعبیر کرتے ہیں. وہ قبضہ مت سمجھنا جس میں جو باقانہ نہ ہوئے ہوتا. تو بہرحال میرے اوپر ایک مدت تک قبضہ طاری رہا تو میں اس کی وجہ سے پریشان تھا. آپ کے شیخ حضرت خواجہ باقی باللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے درخواست کی, انہوں نے دعا اور توجہ کی تو میرا وہ قبضہ دور ہوا. انہوں نے اپنے انتقال کے وقت اپنے تمام خلفاء اور مریدین کو آپ کے حوالے کیا. اس وقت میرے اوپر دوبارہ قبضہ کی ویسی ہی کیفیت طاری ہے, میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں, آپ دعا اور توجہ فرمائیے. جب ان بزرگاں نے یہ بات کہی تو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی سادگی کے ساتھ ایک جملہ کہا, بھائی میرے پاس تو اتباع سنت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. ایسی سادگی کے ساتھ کہا کہ ان بزرگ پر حال طاری ہو گیا اور وجدہ کے اندر وہ جھومنے لگے. وہ قبضہ تو دور ہو گیا, وجدہ کے اندر جھومنے لگے. اب وہ جو جھوم رہے ہیں تو سرہند کی زمین, حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ سرہند کے رہنے والے تھے, سرین کی زمین بھی ہلنے لگی ان بزرگ کے اس ہلنے پر, اس کیفیت کے اوپر. حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم سے کہا میری مسواک لاؤ. وہ مسواک لایا تو مسواک کو زمین کے اوپر مارا. تو آپ نے مسواک کو جب زمین کے اوپر مارا تو وہ زمین حرکت کرنا بند ہو گئی. اس فرمایا حضرت نے دیکھو تمہاری یہ کرامت کہ جو ہے زمین حرکت کر رہی تھی تمہاری وجہ سے, میں اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کروں تو مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا پر سرہین کے مردوں کو زندہ کر دیں گے. لیکن تمہاری وہ یہ کرامت اور میری وہ کرامت, ایک آدمی نماز کے اندر سنت کے مطابق مسواک کرے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. سنت یعنی نماز وضو کے اندر, وضو کے اندر سنت کے مطابق مسواک کرے وہ ہماری یہ کرامت ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل یہ اتنا اونچا مقام ہے کہ یہ کرامتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, انہوں نے فرمایا ایک موقع پر کہ آدمی مسجد کے اندر داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پاؤں داخل کرے, یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی. اور ایک آدمی ہے وہ 100 مرتبہ ہوا میں اڑتا ہے, تو وہ جو جس نے ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوتے وقت حضور کی اس سنت پر عمل کیا وہ اس کا مقابلہ, وہ 100 مرتبہ ہوا میں اڑنے والا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جس نے سنت کے مطابق مسجد میں داخل ہونے کے لیے اپنا دایاں پاؤں آگے کیا ہے اس کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوا, اللہ تعالیٰ کی رضا اور محبت حاصل ہوئی. اس کو دوسرے آدمی کو ہوا میں اڑنے کی وجہ سے کیا قرب حاصل ہوا؟ ہوا میں تو چڑیا بھی اڑا کرتی ہیں. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع اور پیروی ہے. حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ جیسا جن کا ابھی حوالہ دیا تھا, سلسلے چشتیہ کے سلسلے نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ہندوستان کے اندر, بڑے صاحب کشف تھے. ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ آؤ میں تم کو ایک نسخے کیمیا بتاؤں. کیا؟ کہ جب تم کھانے کے لیے بیٹھو تو جب تم ہاتھ دھو تو یہ سوچ کر کے دھو, یہ استحضار کے ساتھ, اس خیال کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے ہیں, اس لیے میں ہاتھ دھو رہا ہوں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. دیکھو, ایک تو ہے سنت پر عمل کرنا, اور ایک ہے اس سنت کا استحضار, خیال رکھتے ہوئے کہ یہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ طریقہ ہے, اس پر عمل کرنا. اس سنت پر عمل کرو گے ثواب ملے گا, لیکن سنت کے استحضار کے ساتھ اس کی وجہ سے جو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اس کی کوئی انتہا نہیں. یہ استحضار جو ہے وہ عجیب و غریب چیز ہے, اور اس سے تو اور بھی فوائد. ابھی گزشتہ سال کی بات ہے, دیوبند وہاں دارال علوم کی شورا کے سلسلے میں حاضر ہوئی تھی حضرت مولانا حکیم کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم, جو حضرت مولانا شاہ براء الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین بھی ہیں, ان کے داماد بھی ہیں. انہوں نے فرمایا کہ بھائی کوئی آدمی اگر ہاتھ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے, یہ سوچ کر, یہ سمجھ کر, یہ استحضار رکھتے ہوئے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, اور کھانے کے بعد بھی دو, تو کتنا ہی قرضہ ہوگا ادا ہو جائے گا. بہت سے لوگوں کو تدبیر بتائی, سب کو فائدہ ہوا اس سے. حالانکہ یہ نہ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اس استحضار پر. تو حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں اس تصور کے ساتھ کہ حضور نے دھویا ہے, پھر کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھی بیٹھیے, اکڑوں بیٹھیے, یا ایک پاؤں جو ہے موڑ کر کے دوسرا پاؤں کھڑا کر کے جیسا سنت طریقہ ہے اس کے مطابق بیٹھیے, اور یہ سوچ کر کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیے, دائیں ہاتھ سے کھائیے, گویا ہر ہر سنت کا استحضار. سوتے وقت بھی جو سنتیں ہیں ان سنتوں کی ادائیگی اس تصور کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے, اس لیے میں کرتا ہوں. چند دنوں میں اگر صاحب نسبت نہ بن جاؤ تو مجھے کرو کہو, گویا اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ خصوصی قائم ہو جاتا ہے اس سنت کا اس طرح اہتمام کرنے کی وجہ سے. حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ, جو حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے اجل خلفاء میں سے تھے, وہ فرماتے ہیں بھائی لوگ تمنا کرتے ہیں خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے. کہ یہ تو غیر اختیاری چیز ہے, یعنی خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا ہو جانا آدمی کے اختیار میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نصیب کرے, بڑی سعادت کی بات ہے, لیکن کوئی ضروری نہیں کہ حاصل ہو جائے. لیکن میں ایک تدبیر ایسی بتلاتا ہوں کہ ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور اور خیال دل و دماغ میں رہے گا. وہ کیا؟ ہر وقت کی سنت اس تصور کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کرو. مسجد میں آ رہے ہو تو یہ سوچ کر کے کہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھتے تھے, بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتی, دائیں پیر پہلے رکھا پھر بائیں پاؤں سے داخل ہو, نکلتے وقت جو ہے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتی, پھر الٹا پاؤں پہلے نکالو پھر سیدھا نکالو. گویا ہر کام کے اندر, ہر عمل کے اندر جو سنت طریقہ ہے اس سنت کے استحضار کے ساتھ, جب آپ یہ تصور کریں گے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور تمہارے دل و دماغ میں آئے گا نا. گویا 24 گھنٹے ہر آدمی کوئی نہ کوئی کام کیے رہتا ہے, ان کاموں کو حضور کے طریقے کے مطابق اس تصور کے ساتھ کرے گا تو گویا 24 گھنٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور اس کے دل و دماغ پر گویا مسلط رہے گا. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ان کے صاحبزادے مولانا مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہم بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے بتلایا کہ وہ حج کے لیے تشریف لے گئے تھے مدینہ منورہ کی زیارت کے موقع پر, وہاں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے اوپر سلام کے لیے حاضر ہوتے تھے تو بالکل جالی مبارک کے پاس نہیں بلکہ سامنے جو ستون ہے پہلی دو صفوں کے بعد, मैंने अपने अकाबिर को अक्सर को देखा, हजरत मुफ्ती साहब को और दूसरे अकाबिर को भी, कभी वो उस सुतून से आगे बढ़ कर के सलाम पेश नहीं करते थे, उसी सुतून के पास या कोई वहाँ है तो और पीछे, लेकिन आगे नहीं। तो कहा हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाही भी अपने उसी आदत के मुताबिक वहाँ उस सुतून के पास खड़े रहकर सलाम पेश करते थे, जबकि दूसरे लोग वहाँ जाली के साथ चिमटने की कोशिश, उस ज़माने में जाली के आगे अभी आड़ जो इस वक्त रख दी गई है वो आड़ पहले नहीं थी, जाली बिल्कुल सीधी थी, वहाँ आड़ तो अभी है, अभी जो लोग हजके में अंदर जाए जो पुराने गए उनको याद होगा। तो बहरहाल कब लोग दूसरे लोग आते थे बिल्कुल जाली से करीब, जाली से लगने और चिमटने की कोशिश करते थे। कहा हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह फरमाते एक मरतबा मैं इसी तरह अपनी आदत के मुताबिक उस सुतून के पास खड़ा रहकर सलाम अर्ज़ कर रहा था, इतने में मेरे दिल में ख्याल आया गैर इख्तियारी कि तू कितना बदनसीब है कि यहाँ आकर के भी इतना दूर रहता है, लोग देखो कैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाली के साथ चिमटने की कोशिश करते हैं और तुम जो है यहाँ इतने दूर खड़े होकर के सलाम अर्ज़ कर रहे हो। क्या गैर इख्तियारी तौर पर यह ख्याल आया कि तुम नहीं जाते वहाँ, क्या इतने में मैंने आवाज़ सुनी अंदर से आवाज़, यानी हकीकी आवाज़, कोई तसव्वुर नहीं था कि जो लोग हमारी सुन्नतों के ऊपर अमल करते हैं वो हमसे करीब हैं चाहे हज़ारों मील दूर रहते हों, और जो हमारी सुन्नत पर अमल नहीं करते हैं वो हमसे दूर हैं चाहे हमारी जाली से चिमट रहे हों। लोगों को ये बात कह दो। तो कहा हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने बयानात के अंदर भी अपने नाम से नहीं, अल्लाह का एक बंदा जो है एक हाजी हज के लिए गया था तो सलाम के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र अथर से यह आवाज़ आई उसके, और उसका कहे लोगों को ये बतला दो, क्योंकि ये कहा था लोगों को बतला दो इसलिए कहते, लेकिन अपना नाम कभी नहीं बताया, ये तो इनके साहबजादे थे उनको बताया। तो बहरहाल सुन्नत पर अमल का इतना ज़्यादा अहतमाम। हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह आखिरी बीमारी में इतनी कमज़ोरी थी कि बग़ैर सहारे और टेक लगाए बैठ नहीं सकते थे, या तो दीवार का और तकिए का सहारा लेना पड़ता था या किसी आदमी के सहारे से टेक लगा कर बैठते थे। इस हालत में भी एक मरतबा खाना लाया गया, लोगों ने कहा हजरत इसी तरह खा रहे हो, कहा नहीं भाई मुझे मेरा ये सहारा हटा दो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टेक लगा कर खाने को मना फरमाया, सुन्नत का इतना ज़्यादा है तमाम। हमारे हजरत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह ने सुनाया एक उनके आपके दोस्त ने सुनाया था, उनका एक दोस्त था लीगी, उस ज़माने में अंग्रेज आज़ादी से पहले कांग्रेसी और लीगी दो किस्में थी आज़ादी के सिलसिले में, मुस्लिम लीग का बड़ा ये था हिमायती था। तो कहा कि उस आदमी ने बाकायदा मश्क की अपने हाथ को इस तरह सीधा रखने की और मश्क में आध घंटे तक इस तरह वो रखता था तो जिसकी वजह से नीचे न करना हो थकता नहीं था। एक मरतबा फिर इसी मश्क के बाद हजरत मदीन रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ले गए होंगे तो उनके साथ मुसाफा किया, तो चूँकि हदीस में आता है कि कोई मुसाफा करने वाला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाफे के दौरान जब तक अपना हाथ खींचता नहीं था वहाँ तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते मुबारक को खींचते नहीं थे, ये खाली इम्तिहान ही लेना चाहता था। कहा उसने हजरत के हाथ को इस तरह पकड़ लिया, हजरत ने भी नहीं छुड़ाया, यहाँ तक कि आध घंटे तक वो इसी तरह हजरत ने, जब उसने अपना हाथ हटाया तब हजरत ने अपना हाथ हटाया, कहा हाँ सुन्नत की इत्तिबा है, वो कहने लगे। तो ये इन हजरात के यहाँ सुन्नत का इतना ज़्यादा अहतमाम कि बस गोया उसको अपनी ज़िंदगी के का एक जुज बना दिया। देखो हमें भी अगर कोशिश करें तो बहुत सी सुन्नतें वो हैं जिनको हम आसानी के साथ अदा कर सकते हैं, बहुत सी सुन्नतों को हम जानते हैं, मस्जिद में दाखिल होने का सुन्नत तरीक़ा, मस्जिद से निकलने का सुन्नत तरीक़ा, कज़ाए हाजत के लिए जब बैतुल खला जाएंगे तो उसका सुन्नत तरीक़ा, जब निकलेंगे तो सुन्नत तरीक़ा, सोने का, बहुत सी अक्सर वो लोग हैं जिनको ये सारी आदाब तो मालूम है भाई, आप जब जमात में जाते हैं 3 रोज़ के लिए 10 रोज़ के लिए चिल्ले के लिए तो हर जब खाने के आदाब सोने के आदाब, आदाब यानी क्या, क्या खाने का जो तरीक़ा शरीयत मुतहरा ने बतलाया है जिसमें कुछ काम करने के हैं और कुछ चीज़ें पढ़ने की हैं, अकवाल और आमाल दो का मजमुआ, اس کو آداب سے تعبیر کیا گیا ہے. تو ہر چیز کے آداب بتلائے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اکثر وہ ہیں جن کو یہ معلوم ہے, لیکن ہمارا حال کیا ہے, علم کی حد تک تو یہ چیزیں ہیں لیکن عملی طور پر نہیں. بھائی ہر ایک کو معلوم ہے سونے سے پہلے دعا پڑھنی چاہیے, کئی دعائیں ہیں. ایک چھوٹی سی دعا اللہم بسمک ہوں تو واہیا, اس مجلس میں شاید ہی کوئی ایک آدمی ایسا ہو جس کو نہ معلوم ہو, سبھی کو معلوم ہے. لیکن اگر یہ سوال کیا جائے کہ کل رات جب آپ سوئے تھے اس وقت تو پڑھی تھی کہ نہیں, تو اپنے دل پر ہاتھ پوچھ کر رکھ کر کے جواب حاصل کر لو کتنوں نے پڑھی تھی. تو یہ گویا ان دعاؤں پر عمل کرنے کا کتنا اہتمام ہے. آج سے ضرورت ہے اس بات کی, آج عہدہ کرو. آج یہ مہینہ بھی ربیع الاول کا مہینہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگار کے طور پر ہم ایسے تو ظاہری یہ تو بہت کچھ کر ڈالتے ہیں, لیکن جو اصل چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باعث کی کہ بھائی ہم ہر کام سنت کے مطابق کرنے کا اہتمام کریں گے, جو کام کریں گے سنت کے مطابق کریں گے. حضرت جی مولانا انعام الحسن نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ میں یہ نہیں کہتا سب سنتوں پر عمل کرو, لیکن یہ کہتا ہوں جو کرو سنت کے مطابق کرو. سب سنتوں پر عمل کرو یہ نہیں کہتا, لیکن یہ کہتا ہوں جو کرو سنت کے مطابق کرو. تو بس ہماری زندگی میں سنتیں اس طرح آ جائیں تو پھر دیکھو پھر کیسی اس کی برکات حاصل ہوتی ہیں. اس کا اہتمام آج ہی سے شروع کر دیں. ابھی جب مسجد سے نکلیں گے نا نماز کے بعد, تو پہلا کام یہ پہلا مرحلہ آئے گا. اور دیکھو عادت پڑ گئی ہے, عادت پڑ گئی ہے, اس لیے جو ہے ہو سکتا ہے کہ آپ پہلے بایاں پاؤں نکالنے کے بجائے دایاں پاؤں نکال لیں, تو اس وقت تو یاد بھی نیا پاؤں نکال کر باہر ہوں گے نا, یا فوراً یاد آئے گا ارے بھول ہو گئی. لیکن اس وقت تو ہمارا نفس ہم کو کیا کہے گا, چلو اب بھول ہو گئی پھر یاد رکھیں گے. نہیں نہیں, اب ایسا نہیں, نفس کی اس بہانے پر عمل نہیں کرنا ہے. آپ کیجیے اب الٹ جائیے اور اب دوبارہ داخل ہوئی اور داخل ہونے والی سنت کے مطابق داخل ہو. بھول سے تو بے خبری میں نکل گئے بغیر سنت کے طریقے کو چھوڑ کر, اب داخل ہونا ہے. داخل ہونے کے لیے داخل ہونے والی سنت بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک, دایاں پاؤں پھر بایاں پاؤں, اب پھر نکلو, اب نکلو, اب یہ ہم اپنی اصلاح کر رہے ہیں. اب نکلے, اب وہ دعا پڑھ کے نکلے اسی وقت. تو چار پانچ مرتبہ ایسا کرو گے, اسی طرح بیت الخلاء جانے کے لیے, اسی طرح کھانے کے موقع پر فوراً وہاں اگر یہ بہانہ چلا لیا ہم نے نفس کا کہ ابھی تو بھول ہو گئی, وہ تو بھول ہوتی رہے گی, عادت پڑ گئی ہے نا, اس لیے اس عادت کو سدھارنے کا طریقہ یہی ہے کہ اسی وقت اس بھول کی ہم کیا کر لیں, اصلاح کر لیں, واپس لوٹیں. شیطان دیکھے گا کہ میں نے تو ایک سنت چھڑوائی, اس نے دو سنتیں ادا کی, داخل ہونے کی بھی اور نکلنے کی بھی, تو پھر وہ کبھی بھول کرے گا. بار بار جب ہم ایسا کریں گے نا تو شیطان بھی بڑا ہوشیار ہے, وہ کہتے ہیں یار یہ تو جو ہے میں اس کو ایک مرتبہ بھلا کر یہ کر بھلاوے میں ڈال کر کے یہ کر دیا تو اس نے تو کوئی نیکی کے کام کر ڈالے. جیسے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے کہ ایک مرتبہ رات کو آنکھ نہیں سہلا, شیطان نے کچھ پاؤں واؤں جو ہے سہلا کر کے آنکھ لگائے رکھی, تو جب وہ اٹھے صبح کہ آج تہجد فوت ہو گئی تو بہت روئے. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو تہجد پڑھنے پر جتنا ثواب دیتے تھے اس سے بھی زیادہ ثواب دیا. دوسری رات کو دیکھا کوئی بزرگ ہیں کو پاؤں دبا کے اٹھو, وقت ہو گیا تہجد کا, وقت ہو گیا. اٹھے آپ کون صاحب ہیں, کہ میں مجھے ابلیس کہتے ہیں شیطان ہوں. کہا آپ یہ کام کر دیں, کہ کل سلائے رکھا تو آپ نے تو اتنا ثواب لے لیا, نماز پڑھنے پر بھی اتنا نہیں ملتا تھا. تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ ان سنتوں پر عمل کا خاص طور پر اہتمام کیا جائے, انشاءاللہ دیکھو اس کی برکتیں ہمیں کیسے. اور پھر اکیلے نہیں, گھر کے تمام لوگوں کو, اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ چیز سکھلائی جائے ایک ایک کر کے, اور محبت کے ساتھ وہ آپ ایک ماحول اپنے گھر میں ایسا تیار کیا جائے کہ کوئی آدمی بھول سے بھی سنت چھوڑ نہ پائے, ایسا گویا سب عادی بن جائیں, تو بھی اس کی برکتیں انشاءاللہ حاصل ہو جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک. وتعالى جدك ولا إله غيره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مدلين، سلما لأوليائك وهربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونوادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اے اللہ، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر تو ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ، تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. اے اللہ، ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. اے اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو، اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ، 12 جنوری کو جو اجتماع طے ہوا ہے، ہر پہلو سے اس کو کامیابی سے ہمکنار فرما. تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی، ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شروع و برائیوں سے پناہ چاہی، اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ، یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین.